خدائی پیوند۔ رضا حدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سہپہر کے وقت جب ابراہیم کام سے واپس آ رہا تھا تو گلی میں داخل ہوتے ہی اچانک اس کی نظر ایک پڑوسی جوان پر پڑی جو ایک لڑکی سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ لڑکے نے ابراہیم کو دیکھتے ہی لڑکی سے خدا حافظی کی اور چلا گیا، کیونکہ ڈر کے مارے ابراہیم سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد پھر یہ لڑکا یہاں کھڑا باتیں کر رہا تھا، اس مرتبہ بھی لڑکی سے خدا حافظی کر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ ابراہیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی گلی کی دوسری طرف سے نکل گئی، ابراہیم نے سلام علیک کر کے ہاتھ ملایا۔ لڑکا ڈر کے مارے سہما ہوا تھا، لیکن ابراہیم کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے بڑی ہی نرمی سے اس سے باتیں شروع کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، ہمارے محلے اور کوچے میں اس طرح کی چیزوں کا کوئی سابقہ نہیں رہا ہے۔ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم حقیقت میں اس لڑکی کو چاہتے ہو تو تمہارے والد صاحب کے ساتھ بات کروں۔ لڑکے نے جلدی سے ابراہیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تجھے خدا کا واسطہ میرے والد سے ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ ابراہیم نے کہا، نہیں، تو میری بات نہیں سمجھے۔ دیکھو، تمہارے والد صاحب کے پاس گھر بھی بڑا ہے اور تم اس کی دکان پر کام بھی کرتے ہو۔ میں آج رات مسجد میں تمہارے والد صاحب کے ساتھ بات کروں گا تاکہ تم انشاءاللہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکو۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ جوان نے اپنا سر جھکاتے ہوئے بڑی شرمندگی سے کہا، اگر والد صاحب کو معلوم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ جائیں گے۔ ابراہیم نے کہا، یہ مسئلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں حاجی صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی ہیں۔ جوان بھی شرماتے ہوئے بولا، جیسا آپ کہیں۔ اس کے بعد خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ رات میں نماز کے بعد مسجد میں اس جوان کے والد سے گفتگو شروع کی اور پہلے شادی کی اہمیت بتائی، اور یہ کہ جس شخص کے پاس شادی کی شرائط اور وسائل فراہم ہوں اور اسے مناسب شریک حیات بھی مل جائے تو اسے شادی کر لینی چاہیے، ورنہ اگر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے تو خدا کے نزدیک جواب دہ ہوگا، اور یہ بڑوں کا کام ہے کہ سلسلے میں جوانوں کی مدد کریں۔ حاجی صاحب ابراہیم کی ساری باتوں کی تائید کر رہے تھے، لیکن جو ہی اس کے لڑکے کی بات آئی تو غصے سے اس کا چہرہ سکڑ گیا۔ ابراہیم نے پوچھا، حاجی صاحب، اگر آپ کا بیٹا اپنے آپ کو بچانا چاہے اور وہ گناہ میں نہ پڑ جائے، اور وہ بھی آج کے بدترین ماحول میں، تو اس نے کیا کوئی برا کام کیا؟ حاجی صاحب نے کچھ لمحے سکوت کے بعد کہا، نہیں تو۔ اس کے دوسرے دن ابراہیم کی ماں نے اس لڑکے کی ماں سے بات کی، اور پھر لڑکی کی ماں سے، اور پھر اس ماجرے کے ایک مہینے کے بعد جب ابراہیم مارکیٹ سے واپس گھر لوٹ رہا تھا تو رات کا وقت تھا، گلی کا آخری حصہ سجا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی ابراہیم کے ہونٹوں پر خوشنودی کی مسکراہٹ چھا گئی، اس بات کی خوشنودی کہ اس نے ایک شیطانی دوستی کو ایک خدائی پیوند میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ جوڑی آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ پوری ہنسی خوشی سے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کو ابراہیم کے نیک رویے کے مرہون منت مانتے ہیں۔ انقلابی دور۔ امیر ربیعی کہتے ہیں، ابراہیم کو بچپنے سے ہی امام خمینی رحمت اللہ کے ساتھ ایک عجیب قسم کی عقیدت اور محبت تھی، اور دن بدن یہ حقیقت بڑھتی ہی جاتی تھی، یہاں تک کہ انقلاب کے ایام میں یہ اپنے اوج کو پہنچ گئی۔ جمعہ کی صبح تھی، یہ 1977 کی بات ہے، اور ابھی انقلابی مسائل اور لڑائی جھگڑوں کی بات ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ جالا شہدا چوک میں منعقدہ ایک دینی اجتماع سے واپسی پر گھر لوٹ رہے تھے، اور ابھی ہم چوک سے زیادہ دور نہیں ہوئے تھے کہ بعض دوست آ کر ہمارے ساتھ ہو لیے، اور ابراہیم ہم سے امام خمینی کے بارے میں بولنے لگا۔ پھر بڑا زوردار نعرہ لگایا، خمینی زندہ باد، اور اس طرح ہم سب لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی، اور کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ مل گئے۔ نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ شمس چوراہے تک پہنچ گئے، اور چند منٹ بعد پولیس کی کچھ گاڑیاں ہماری طرف آئیں، اور ابراہیم نے سب لوگوں کو منتشر کر دیا، اور ہم لوگ گلی کوچوں میں بھاگ گئے۔ اس واقعے کے دو ہفتے بعد اسی جلسے میں جمعہ کی صبح ہم لوگ باہر آئے۔ چوک کے کونے میں سینما کے سامنے کھڑے ہو کر ابراہیم نعرے لگانے لگا، خمینی زندہ باد۔ हम लोग भी उसका साथ देने लगे। जलसे से बाहर आने वाले सारे लोग भी हमारे साथ मिल गए। बड़ा अजीब मंजर बन गया। थोड़ी देर बाद पुलिस के आने से पहले ही इब्राहिम ने लोगों को मुंतशिर कर दिया। फिर हम लोग टैक्सी में सवार हुए और खुरिस्तान चौक की तरफ जाने लगे। दो चौराहे क्रॉस करके मैंने देखा कि पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और एक एक करके सवारियों की शिनाख्त की जा रही है। सावक की बहुत सारी गाड़ियां और तकरीबन 10 पुलिस वाले भी सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। गाड़ियों में सवारियों की शिनाख्त करने वाला खुफिया पुलिस वाला जाना पहचाना था। यह आदमी चौक में नाराबाजी करने वाले लोगों के दरमियान ही था। ये बात मैंने इब्राहिम को बता दी। वो जल्दी समझ गया कि माजरा क्या है। कबल इसके कि वो लोग हमारी टैक्सी तक पहुंच जाएं, इब्राहिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फुटपाथ की तरफ दौड़ा। उस पुलिस वाले ने सर उठाकर इब्राहिम की तरफ देखा तो फौरन चिल्लाया, यही है, पकड़ लो उसे। सारे पुलिस वाले इब्राहिम का पीछा करने लगे। इब्राहिम कूचे में भाग गया और वो लोग उसका पीछा करते रहे। अब जब पुलिस वालों की तवज्जो बाकी लोगों से हट चुकी तो मैंने फौरन किराया देकर टैक्सी से उतर गया और सड़क पार करके अपना रास्ते हो लिया। जब मैं जोहर के वक्त घर आया तो इब्राहिम की कोई खबर नहीं थी। रायत गए तक किसी को इब्राहिम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। कुछ दोस्तों को मैंने फ़ोन भी किया लेकिन उन्हें भी कुछ मालूम न था। मैं बहुत परेशान था। तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपने सहन में बैठा हुआ था तो कूचे से कोई आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर दरवाजे के पास गया और नहायत ताज्जुब के साथ देखा कि इब्राहिम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ा है। मैंने उसे फौरन गले लगा लिया। अब मैं बहुत खुश था। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। मैंने कहा, भाई इब्राहिम कैसे हो? उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, खुदा का शुक्र है, देख रहे हो सही और सालम तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैंने कहा, खाना खाया? उसने कहा, नहीं। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं जल्दी अंदर गया, दस्तखान और रोटी और कुछ खाना ले आया। फिर हम लोग गयासी शहीद सईदी चौक के पार्क में बैठ गए। चंद लुक में खाने के बाद उसने कहा, मजबूत जिस्म यहीं पर काम आता है, खुदा ने मेरी मदद की। वो लोग कई आदमी थे लेकिन इसके बावजूद भी मैं भाग निकलने में कामयाब हो गया। अब रात तक हम लोगों ने बहुत बातें की और इनकलाब, इमाम खुमैनी और बाकी मसाइल के सिलसिले में गुफ्तगु की और आखिर में ये तय पाया कि हम लोग रात को मस्जिद लरजादा जाया करेंगे जहाँ मौलाना चावशी तकरीरें करते हैं। आज जलसे का तीसरा दिन था। हम तीन लोग इब्राहिम के साथ मस्जिद लरजादा चले गए। मौलाना चावशी बड़े निडर आदमी थे। ऐसी बातें मिंबर से कहते थे कि कोई दूसरा इतनी जुर्रत नहीं कर पाता। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की यह हदीस लोगों के लिए बड़ी अजीबो गरीब थी। कुम से एक शख्स क़याम करेगा जो लोगों को हक की दावत देगा और लोगों की एक जमात उसका साथ देगी जो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद होंगे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे लेकिन ये लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। आपकी इनकलाबी गुफ्तगू इसी अंदाज से जारी थी कि मस्जिद के दरवाजे से अचानक शोर व गुल की आवाज़ें आने लगीं। मैंने जो पीछे मुड़कर देखा तो सावक के आदमी डंडे और कोड़े लेकर लोगों पर बरस पड़े और सबको मारने लगे। मस्जिद से भागने के लिए सारे लोगों ने भाग दौड़ मचा दी। दरवाजे की तरफ से जाने वाले हर शख्स पर खुफिया पुलिस वाले डंडे बरसा रहे थे। ये लोग बच्चों और औरतों पर भी रहम नहीं खाते थे। इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया और वो दरवाजे की तरफ दौड़ा और चंद खुफिया पुलिस वालों से उलझ पड़ा। ये बुजदिल लोग मिलकर इब्राहिम पर डंडे बरसा रहे थे और दरमियान काफ़ी सारे बच्चे और औरतें बचकर निकल जाने में कामयाब हो गए। इब्राहिम भी बड़ी जुर्रत और शुजाअत के साथ उनका मुकाबला कर रहा था। आखिरकार उसने एक साथ 4-5 पुलिस वालों को धक्का दिया और खुद भाग गया और हम लोग भी इसी के साथ साथ भाग गए। बाद में हमें मालूम हुआ कि रात उन्होंने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और कई एक को शहीद और ज़ख्मी कर दिया। उस रात को इब्राहिम की कमर पर पड़ने वाले डंडों की वजह से उसकी कमर में शदीद दर्द पैदा हो गया था जो उम्र के आखिरी लम्हों तक जारी था। यहाँ तक कि उस दर्द की वजह से फिर वो कुश्ती भी अच्छी तरह नहीं खेल पाता था। 1978 में पेश आने वाले इनकलाबी हवादिस ने इब्राहिम की फ़िक्र और सोच को इनकलाब और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ही में मसरूफ़ कर दिया था। इमाम खुमैनी की तकरीरों के कैसेटों को बांटना, पोस्टर लगाना, इश्तहारी काम करना वगैरह सब कुछ वो बड़ी बहादुरी से अंजाम देता था। अक्टूबर के अवाइल में वो काफ़ी सारे जवानों को अपने साथ लेकर खीतराह की पहाड़ियों पर चला गया اور شہید مفتاح کی امامت میں ہونے والی نماز عید الفطر میں شرکت کی۔ نماز کے بعد پھر اعلان ہوا کہ جمعہ کے دن کا احتجاجی جلوس جالہ شہدا چوک کی طرف جائے گا۔ 8 دسمبر، امیر منجر بیان کرتے ہیں کہ یہ 8 ستمبر 1977 کی بات ہے، میں ابراہیم امینی کو بلانے گیا اور ہم لوگ معمول کے مطابق جالہ چوک میں ہونے والے اس دینی اجتماع میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ جلسہ جب ختم ہوا تو باہر بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا، کل رات ہی کرفیو کا اعلان ہو چکا تھا، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ چوک کے چاروں طرف پولیس اور فوج کی بھاری تعداد تعینات کر دی گئی تھی اور لوگوں کا جم غفیر چوک کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس بار بار لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتی تھی کہ منتشر ہو جاؤ اور چوک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم جلسہ چھوڑ کر باہر آ کر دیکھنے لگا اور فوراً واپس پلٹ کر کہنے لگا، امیر آؤ، دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں باہر آیا اور جہاں جہاں تک میری نظریں دیکھ سکتی تھیں وہاں وہاں سے لوگ جوخ در جوخ چوک کی طرف آ رہے تھے۔ اب خمینی زندہ باد کے بجائے شاہ مردہ باد کے نعروں سے تہران گونج رہا تھا۔ پورا ہجوم چوک کی طرف آ رہا تھا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ساوکیوں نے چاروں طرف سے چوک کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لمحوں کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ جس کی توقع نہیں تھی۔ ہر طرف گولیوں کی گونج تھی، یہاں تک کہ آسمان پر گشت کر رہے ہیلی کاپٹر سے بھی گولیوں کی بوچھار جاری تھی۔ میں جلدی سے دوڑا اور اپنی بائک لے کر آیا اور ایک کوچے سے نکلنے کا راستہ مل گیا جہاں پر کوئی فوجی یا پولیس والا نہیں تھا۔ ابراہیم فوراً ایک زخمی کو لے کر آیا اور ہم لوگ اسے سوم شعبان نامی اسپتال لے کر چلے گئے اور فوراً واپس پلٹے۔ ظہر تک ہم لوگ تقریباً 8 بار زخمیوں کو ہسپتال لے گئے اور واپس پلٹے۔ ابراہیم کا پورا بدن خون سے بھر گیا تھا، ایک زخمی شخص پیٹرول پمپ کے پاس گرا ہوا تھا اور فوج بھی دور سے اسی پر کڑی نظر رکھے ہوئی تھی اور کسی کو اتنی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو اٹھائے۔ ابراہیم اسے اٹھانے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، اس زخمی شخص پر کڑی نظر ہے اور اگر تم اس کی طرف گئے تو تمہیں بھی گولی مار دیں گے۔ ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ تمہارا اپنا بھائی ہوتا پھر بھی تم یہی بات کہتے؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف میں نے یہ کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔ اب فائرنگ کی شدت میں تھوڑی کمی آ چکی تھی اور پولیس اور فوج بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابراہیم سڑک پر سینے کے بل چلتے ہوئے زخمی کے پاس پہنچا اور اسی طرح سڑک پر لیٹے لیٹے ہی زخمی شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور پھر ویسے ہی سینے کے بل چلتے ہوئے واپس پلٹ آیا۔ ابراہیم نے عجیب و غریب شجاعت کا مظاہرہ کیا اور پھر زخمی کو میری بائک پر بٹھایا اور ایک دوسرے جوان کو اسے پکڑنے کے لیے کہا اور ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ واپسی پر پولیس نے کوچے پر ناکہ بندی کر دی اور فوجی حکومت کی شدت بھی مزید بڑھ گئی تھی۔ بہرحال پھر میں ابراہیم کو نہیں دیکھ سکا۔ میں ادھر ادھر سے نکلتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اور پھر سہ پہر کے وقت ابراہیم کے گھر گیا۔ اس کی والدہ پریشان تھیں اور کسی کو ابراہیم کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، ہم سب لوگ پریشان تھے۔ رات دیر گئے معلوم ہوا کہ ابراہیم گھر واپس پہنچ گیا۔ میں بہت خوش ہوا، اپنے مضبوط بدن کی بدولت ابراہیم پولیس سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر دوسرے دن ہم لوگ شہیدوں کی تشییع اور تدفین میں مدد کرنے کے لیے بہشت زہرا چلے گئے۔ 8 ستمبر کے اس واقعے کے بعد ہم لوگ ایک ایک کر کے ہر جوان کے گھر میں ہر روز رات کو ایک جلسہ منعقد کرتے تھے اور اسی جلسے میں اپنے پروگراموں کی ہم آہنگی کرتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ جلسہ ابراہیم کے گھر کی چھت پر ہوا کرتا تھا اور پھر مہدی وغیرہ کے گھر میں۔ ان جلسات میں خاص طور سے اعتقادی اور سیاسی مسائل کے علاوہ سارے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی اور یہ جلسات امام خمینی کے واپس ایران آنے کی خبر عام ہونے تک جاری رہے۔ امام خمینی کی واپسی، حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں کہ جنوری 1979 کے آخری ایام تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیکیورٹی کی ایک ٹیم کی ذمہ داری ہم لوگوں کو بھی سونپی گئی۔ 1 فروری 1979 کو ہماری ٹیم کے افراد ایئرپورٹ کے ساتھ متصل آزادی روڈ کے بالکل آخر پر مسلح ہو کر تعینات کر دیے گئے۔ میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی کے داخل ہونے کا منظر کبھی نہیں بھولوں گا۔ ابراہیم پروانوں کی طرح امام خمینی کے شمع وجود کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ امام خمینی کی گاڑی کے گزرتے ہی ہم نے فوراً اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا اور ابراہیم کے ساتھ بہشت زہرا کی طرف چل دیے۔ خم ہائی وے کی طرف سے بہشت زہرا کے اصلی دروازے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی سونپی گئی تھی۔ ابراہیم دروازے کے کنارے کھڑا تھا، لیکن اس کی روح اور جان بہشت زہرا کے اندر تھی، بالکل وہیں جہاں پر حضرت امام خمینی تقریر فرما رہے تھے۔ ابراہیم کہتا تھا، اس انقلاب کا مالک آ گیا ہے، ہم سب لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، امام خمینی جو کچھ بولیں گے بس وہی ہوگا اور بس۔ اس دن کے بعد سے اب ابراہیم اپنا کھانا پینا اور سونا بھی بھول گیا تھا۔ عشرہ فجر یکم تا 11 فروری 1979 کے دنوں میں ایک ہفتے تک ابراہیم کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ 9 فروری کو دوبارہ دیکھتے ہی میں نے اس سے پوچھا، ابراہیم جان تم کہاں ہو، تمہاری والدہ بہت پریشان ہیں۔ چند لمحے ٹھہر کر بولا کہ میں ان دنوں اپنے دوست کے ساتھ گمنام شہیدوں کی شناخت کرنے کی تلاش میں تھا، کیونکہ ان کی شناخت کی رسید کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 10 فروری کی رات کو ابراہیم نے چند انقلابی جوانوں کے ساتھ مل کر علاقے کی پولیس تھانے پر قبضہ کر لیا اور رات بھر یہ لوگ اس علاقے میں گشت کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی قومی ریڈیو سے انقلاب کی کامیابی کی خبر نشر ہوئی۔ کچھ دنوں تک ابراہیم امیر کے ساتھ مدرسہ رفاہ جاتا رہا، وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے محافظین گارڈ میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ قصر جیل گیا اور ایک قلیل مدت تک وہ جیل کا محافظ تھا۔ اس عرصے میں وہ انقلابی کمیٹی کے نوجوانوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا رہا، لیکن رسمی طور پر ان سے ملحق نہیں ہوا۔